آیات 61-77.
فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ
پھر جب فرشتے آلِ لوط کے پاس آئے،
قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
اور لوط نے کہا کہ تم تو اجنبی قسم کے لوگ معلوم ہوتے ہو،
قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ
تو انہوں نے کہا ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں آپ کی قوم شک کیا کرتی تھی،
وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ
اب ہم وہ برحق عذاب لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں،
فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ
آپ رات رہے اپنے اہل کو لے کر نکل جائیں اور خود پیچھے پیچھے سب کی نگرانی کرتے چلیں اور کوئی پیچھے کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھے اور جدھر کا حکم دیا ہے سب ادھر ہی چلے جائیں،
وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ
اور ہم نے اس امر کا فیصلہ کر لیا ہے کہ صبح ہوتے ہوتے اس قوم کی جڑیں تک کاٹ دی جائیں گی،
وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ
اور ادھر شہر والے نئے مہمانوں کو دیکھ کر خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے،
قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ
لوط نے کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، خبردار ہمیں بدنام نہ کرنا،
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ
اور اللہ سے ڈرو اور رسوائی کا سامان نہ کرو،
قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ
ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے آپ کو سب کے آنے سے منع نہیں کر دیا تھا،
قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي
لوط نے کہا کہ یہ ہماری قوم کی لڑکیاں حاضر ہیں اگر تم ایسا ہی کرنا چاہتے ہو،
لَعَمُّكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ
آپ کی جان کی قسم یہ لوگ گمراہی کے نشے میں اندھے ہو رہے ہیں،
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ
نتیجہ یہ ہوا کہ صبح ہوتے ہی انہیں ایک چیخ نے اپنی گرفت میں لے لیا،
فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ
پھر ہم نے انہیں تہوبالا کر دیا اور ان کے اوپر کھڑنجے اور پتھروں کی بارش کر دی،
اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ
ان باتوں میں صاحبانِ ہوش کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں،
وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ
اور یہ بستی ایک مستقل چلنے والے راستے پر ہے،
اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ
اور بے شک اس میں بھی صاحبان ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔ تفسیر: قوم لوط کے گناہگاروں کا انجام۔ گزشتہ آیات میں ہم نے ان فرشتوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کا حال پڑھا جو قوم لوط پر عذاب کے لیے مامور تھے، زیر نظر آیات میں ہم ان کے حضرت ابراہیم کے پاس سے چلے آنے اور حضرت لوط کے پاس آنے کا حال پوچھیں گے۔ پہلے فرمایا گیا ہے جس وقت فرستادگان الہی خاندان لوط کے پاس آئے،
فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ
تو لوط نے ان سے فرمایا، تم اجنبی لوگ ہو۔
قال انکم قوم منکرون۔
مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے یہ بات اس لیے کہی کہ وہ بہت خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں ان کے پاس آئے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا آنا آپ کے لیے ایک مشکل کا باعث بن جاتا۔ ایک طرف وہ مہمان تھے، محترم تھے اور ان کا آنا مبارک تھا، اور دوسری ماحول انتہائی شرمناک اور مشکلات سے پر تھا۔ اسی لیے سورہ ہود کی آیات میں یہی واقعہ جو کسی اور مناسبت سے آیا ہے، وہاں سی بہم کے الفاظ آئے ہیں، یعنی یہ امر خدا اس پیغمبر کے لیے سخت ناگوار تھا، اور وہ ان کے آنے سے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بہت سخت ہے۔ لیکن فرشتوں نے انہیں زیادہ دیر انتظار میں نہ رکھا اور صراحت کے ساتھ کہا کہ ہم تیرے پاس ایسی چیز لے کر آئے ہیں جس میں وہ شک رکھتے تھے۔
قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون،
یعنی ہم اس دردناک عذاب کے لیے مامور ہیں جس کے بارے میں تو انہیں تنبیہ کر چکا ہے، لیکن انہوں نے اسے کبھی بھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اس کے بعد انہوں نے بطور تاکید کہا، ہم تیرے لیے مسلم اور ناقابل تردید حقیقت لائے ہیں، یعنی ہم اس بے ایمان اور منحرف قوم کے لیے حتمی عذاب اور قطعی سزا لے کر آئے ہیں۔
وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ،
پھر انہوں نے مزید تاکید کے لیے کہا، ہم یقیناً سچ کہہ رہے ہیں۔
وَإِنَّا لَصَادِقُونَ،
یعنی یہ قوم اپنے لوٹنے کے تمام راستے تباہ کر چکی ہے اور ان کی شفاعت کا موقع اب باقی نہیں رہا۔ یہ اس لیے کہا کہ کہیں لوط ان کی سفارش کے لیے نہ سوچنے لگیں اور جان لیں کہ یہ لوگ اب ہرگز شفاعت کی اہلیت نہیں رکھتے۔ نیز ضروری تھا کہ مومنین کا چھوٹا سا گروہ جو کہ ان کی بیوی کے سوا باقی اہل خاندان پر مشتمل تھا، اس ہلاکت انگیزی سے بچ جائے۔ لہذا انہوں نے حضرت لوط کو ضروری احکامات دیے، کہنے لگے، رات کے وقت جب یہ گناہگار لوگ سو جائیں یا شراب و شہوت میں مست ہو جائیں، تم اپنے خاندان کو لے کر شہر سے باہر نکل جاؤ۔
فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ،
لیکن تم ان کے پیچھے پیچھے رہنا تاکہ ان کی نگرانی کر سکو کہ ان میں سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے۔
وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ،
نیز تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔
وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ،
اور اسی مقام شام یا کوئی دوسرا علاقہ جہاں کے لوگ اس آلودگی سے پاک ہیں کی طرف چلے جاؤ۔
وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ،
اس کے بعد گفتگو کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے اور خدا تعالی فرماتا ہے، ہم نے لوط کو اس امر کی وحی کی کہ دم صبح سب کی ریشہ کنی ہو جائے گی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک فرد بھی نہیں بچے گا۔
وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ،
غور کیجئے گا، قرآن اس واقعے کو یہیں چھوڑ کر ابتدا کی طرف لوٹتا ہے، اور واقعے کا وہ حصہ جو ایک مناسبت کی وجہ سے وہاں رہ گیا تھا کہ جس کا ہم بعد میں ذکر کریں گے، اسے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، شہر والوں کو جب لوط کے پاس آنے والے نئے مہمانوں کا پتہ چلا تو وہ ان کے گھر کی طرف چل پڑے، راستے میں وہ ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے تھے۔
وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ،
گمراہی کی شرمناک وادی میں بھٹکنے والے ان افراد کا خیال تھا کہ گویا نرمال ان کے ہاتھ آ گیا ہے، خوبصورت اور خوش رنگ نوجوان، اور وہ بھی لوط کے گھر میں۔ اہل المدینہ کی تعبیر نشاندہی کرتی ہے کہ کم از کم شہر کے بہت سے لوگ ٹولیوں میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف چل پڑے۔ اسے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک بے شرم، ذلیل اور جسور تھے۔ خصوصاً لفظ یستبشرون ایک دوسرے کو بشارت دیتے تھے، ان کی آلودگی کی گہرائی کی حکایت کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا شرمناک عمل ہے کہ شاید کسی نے اس کی نظیر جانوروں میں بھی بہت ہی کم دیکھی ہوگی، اور یہ عمل اگر کوئی انجام دیتا بھی ہے تو کم از کم چھپ چھپا کر اور احساس شرمندگی کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ لیکن یہ بدکار کمینہ صفت قوم کھلم کھلا ایک دوسرے کو مبارکباد دیتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کا شور و غل سنا تو بہت گھبرائے اور مضطرب ہوئے۔ انہیں اپنے مہمانوں کے بارے میں بہت خوف ہوا، کیونکہ ابھی تک وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مہمان مامورین عذاب ہیں اور قادر و قاہر خدا کے فرشتے ہیں۔ لہذا وہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یہ میرے مہمان ہیں، میری آبرو نہ گنواؤ۔
قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون،
یعنی اگر تم خدا پیغمبر اور جزا و سزا کے مسئلے سے صرف نظر کر لو تو بھی کم از کم یہ انسانی مسئلہ ہے، اور یہ بات تو سب انسانوں میں چاہے مومن ہو یا کافر موجود ہے کہ وہ مہمانوں کا احترام کرتے ہیں۔ تم کیسے انسان ہو کہ اتنی سی بات بھی نہیں مانتے ہو؟ اگر تمہارا کوئی دین نہیں تو کم از کم آزاد انسان تو بنو۔ اس کے بعد آپ نے مزید کہا، آؤ خدا سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے شرمسار نہ کرو۔
واتقوا اللہ ولا تخزون،
فضیحت اصل لغت میں کسی چیز کے منکشف ہو جانے کے معنی میں ہے، بعد ازاں یہ عیب ظاہر ہونے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ فارسی میں اس کا متبادل رسوا کردن، رسوا کرنا ہے۔ گویا لوط چاہتے ہیں کہ انہیں سمجھائیں کہ تمہارا یہ کام ان مہمانوں کے سامنے میری آبرو خاک میں ملا دے گا، اور یہ سمجھیں گے کہ میرے شہر گناہوں میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن خزی دراصل دور کرنے کے معنی میں ہے، بعد ازاں شرمندگی کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ گویا لوط چاہتے تھے کہ ان مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرو اور انہیں مجھ سے دور نہ کرو۔ لیکن وہ بہت جسور اور منہ پھٹ تھے۔ بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوتے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر لوط علیہ السلام سے کیسا مطالبہ کیا ہے، الٹا اس طرح سے پیش آئے جیسے لوط سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے۔ انہوں نے زبان اعتراض دراز کی اور کہنے لگے، کیا ہم نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ دنیا والوں کو اپنے ہاں مہمان نہ ٹھہرانا اور کسی کو اپنے ہاں نہ آنے دینا؟
قالوا اولم ننہک عن العالمین،
تم نے اس کی خلاف ورزی کیوں کی اور ہمارے کہنے پر عمل کیوں نہ کیا؟ یہ اس بنا پر تھا کہ یہ قوم انتہائی کم ظرف اور کنجوس تھی۔ یہ لوگ ہرگز کسی کو اپنے ہاں مہمان نہیں ٹھہراتے تھے، اور اتفاق سے ان کے شہر قافلوں کے راستے میں پڑتے تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام بعض آنے والوں کے ساتھ اس لیے کیا کہ کوئی ان کے ہاں نہ ٹھہرے۔ آہستہ آہستہ ان کی عادت بن گیا۔ لہذا جب حضرت لوط کو شہر میں کسی مسافر کے آنے کی خبر ہوتی تو اسے اپنے گھر میں دعوت دیتے تاکہ وہ کہیں ان کے چنگل میں نہ پھنس جائے۔ ان لوگوں کو جب اس کا پتا چلا تو بہت سیخ پا ہوئے اور حضرت لوط سے کھل کر کہنے لگے کہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اب تم کسی مہمان کو اپنے گھر لے جاؤ۔ لہذا یوں لگتا ہے کہ زیر نظر آیت میں لفظ عالمین مسافروں اور ایسے افراد کی طرف اشارہ ہے جو اس شہر اور علاقے کے رہنے والے نہ تھے اور ان کا صرف وہاں سے گزر ہوتا تھا۔ بہرحال جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی یہ جسارت اور کمینگی دیکھی تو انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا تاکہ انہیں خواب غفلت اور انحراف و بے حیائی کی مستی سے بیدار کر سکیں۔ آپ نے کہا، تم کیوں انحراف کے راستے پر چلتے ہو؟ اگر تمہارا مقصد جنسی تقاضوں کو پورا کرنا ہے تو جائز اور صحیح طریقے سے شادی کر کے انہیں پورا کیوں نہیں کرتے؟ یہ میری بیٹیاں ہیں، میں تیار ہوں کہ انہیں تمہاری زوجیت میں دے دوں۔ اگر تم صحیح کام انجام دینا چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہ ہے۔
قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين،
اس میں شک نہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی تو چند ایک بیٹیاں تھیں اور ان افراد کی تعداد زیادہ تھی، لیکن مقصد یہ تھا کہ ان پر اتمام حجت کیا جائے اور کہا جائے کہ میں اپنے مہمانوں کے احترام اور حفاظت اور تمہیں برائی کی دلدل سے نکالنے کے لیے اس حد تک ایثار کے لیے تیار ہوں۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ہاؤلائی بناتی سے مراد شہر کی بیٹیاں ہیں، اور روحانی باپ کے اعتبار سے انہوں نے سب کو اپنی بیٹیاں کہا، لیکن پہلی تفسیر آیت کے معنی کے زیادہ نزدیک ہے۔ بغیر کہے واضح ہے کہ حضرت لوط یہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی بیٹیاں گمراہ مشرکین کی زوجیت میں دے دیں، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ آؤ ایمان لے آؤ اور اس کے بعد میں اپنی بیٹیاں تمہارے عقد میں دے دوں گا۔ لیکن افسوس، شہوت، انحراف اور ہر دھرمی کے اس عالم میں ان میں ذرہ بھر بھی انسانی اخلاق اور جذبہ باقی ہوتا تو کم از کم اس امر کے لیے کافی تھا کہ وہ شرمندہ ہوتے اور پلٹ جاتے۔ مگر نہ صرف یہ کہ وہ شرمندہ نہ ہوئے، بلکہ اپنی جسارت میں اور بڑھ گئے اور چاہا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ اس مقام پر اللہ تعالی روئے سخن رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرتے ہوئے کہتا ہے، تیری جان اور زندگی کی قسم، وہ اپنی مستی میں سخت سرگرداں تھے۔
لَعَمُّكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔
سورہ ہود میں اسی قسم کی بحث کے بعد ہے کہ فرشتوں نے اپنی معموریت سے پردہ اٹھایا اور حضرت لوط سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، ڈریے نہیں، یہ لوگ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ سورہ قمر آیہ 37 میں ہے کہ جب ان کی جسارت اور بڑھ گئی اور انہوں نے مہمانوں پر تجاوز کا مصمم ارادہ کر لیا تو ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ قرآن کے الفاظ میں،
وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ،
انہوں نے ان کے مہمانوں کے بارے میں ناجائز خواہش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک فرشتے نے مٹھی بھر مٹی ان کے چہروں پر پھینک دی تو وہ سب اندھے ہو گئے اور چیختے چلاتے پلٹ گئے۔ اس مقام پر اس قوم کے بارے میں خدا تعالی کی گفتگو انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ وہ دو جچی تلی اور مختصر آیات میں ان کا منحوس انجام بڑے قاطع، تباہ کن اور عبرت انگیز صورت میں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے، آخر کار طلوع آفتاب کے وقت وحشتناک چنگھاڑ نے ان سب کو گھیر لیا۔
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ،
یہ سیحا ہو سکتا ہے کہ ایک عظیم سائقہ یا وحشتناک زلزلے کی آواز ہو، بہرحال ایک بہت بڑی چنگھاڑ تھی۔ اس کی وحشت سے سب کے سب بے ہوش ہو گئے یا مر گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ آواز کی لہریں جب ایک معین حد سے بڑھ جائیں تو تکلیف دہ اور وحشتناک ہوتی ہیں، اور اس سے بھی بڑھ جائیں تو انسان کو بے ہوش کر دیتی ہیں یا پھر موت کا سبب بن جاتی ہیں، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمارتوں کو تباہ کر دیں۔ لیکن ہم نے اسی پر اکتفا نہیں کی، بلکہ ان کے شہر کو ہم نے بالکل زیر و زبر کر دیا اور عمارتوں کے اوپر والے حصے نیچے اور نیچے والے اوپر کر دیے۔
فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا،
ان کے لیے یہ عذاب بھی کافی نہ تھا، اس پر ہم نے ان پر پتھریلے کنکروں کی بارش برسائی۔
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ،
پتھروں کی یہ بارش ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے ہو جو اس وقت وحشتناک چنگھاڑ سے نابود نہیں ہوئے تھے یا جو اسی گرمیوں عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ناپاک اجساد اور ناپاک آثار کو محو کرنے کے لیے ہو۔ شہر کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ پتھروں کی اس بارش کے بعد کوئی شخص اس علاقے سے گزرتا تو آسانی سے باور نہیں کر سکتا تھا کہ کبھی اس علاقے میں ایک بڑا شہر آباد تھا۔ یہ تین عذاب، وحشتناک چنگھاڑ، شہر کا تہبالا ہونا اور پتھروں کی بارش، کیوں تھے؟ جبکہ ان میں سے ہر ایک اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے کافی تھا۔ ایسا یا تو ان کے گناہ کی شدت اور بے حیائی میں ان کے جسور ہونے کی بنا پر تھا، یا دوسروں کے لیے عبرت کی خاطر اللہ نے ان پر عذاب کو کئی گناہ کر دیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قرآن تربیتی اور اخلاقی نتیجہ حاصل کرتے ہوئے کہتا ہے، اس واقعے میں باہوش لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
ان فی ذلک لآیات للمتوسمین،
وہ جو اپنی خاص فراست و دانائی کی وجہ سے ہو، علامت سے واقعہ ہر اشارے سے حقیقت اور ہر نقطے سے اہم تربیتی مطلب اخذ کر لیتے ہیں۔ متوسم، وسم، بروزن رسم کے مادے سے اثر کرنے کے معنی میں ہے، اور متوسم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو تھوڑے سے نشان سے حقیقت معلوم کر لیتا ہے۔ فارسی میں اس کے ہم معنی الفاظ ہوشیار، صاحب فراست اور باذکاوت ہیں۔ لیکن یہ تصور نہ کریں کہ ان کے آثار بالکل ختم ہو گئے ہیں، نہیں، قافلوں اور راہگیروں کے لیے ہمیشہ برقرار ہیں۔
وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ،
اگر تم باور نہیں کرتے تو اٹھ کھڑے ہو اور ان تباہ حال شہروں کے ویرانوں کو جا کر دیکھو کہ جو شام کے ایک راستے پر مدینہ جانے والے مسافروں کے لیے موجود ہیں۔ دیکھو اور ان میں غور کرو، عبرت حاصل کرو، خدا کی طرف پلٹ آؤ، راہ توبہ اختیار کرو اور اپنے قلب و روح کو غلاظتوں سے پاک کر لو۔ مزید تاکید کے لیے اور اہل ایمان کو اس عبرت انگیز داستان میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرماتا ہے، اس واقعے میں اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔
ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین،
کیسے ممکن ہے کہ کوئی صاحب ایمان یہ ہلا دینے والا واقعہ پڑھے اور اس سے عبرت حاصل نہ کرے؟ سجیل سے کیا مراد ہے؟ اس گناہگار قوم پر پتھروں کی بارش کیوں برسی؟ ان کے شہر تہوبالا کیوں ہوئے؟ نزول عذاب صبح کے وقت کیوں ہوا؟ خاندان لوط سے کیوں کہا گیا کہ پلٹ کر نہ دیکھیں؟ اور قوم لوط کا اخلاق؟ ان سب امور کے لیے سورہ ہود کی تفسیر میں ہم کافی بحث کر چکے ہیں۔ تفسیر نمونہ جلد 4، اردو ترجمے میں ملاحظہ کیجیے۔ چند اہم نکات۔ 1، قطع من اللیل سے کیا مراد ہے؟ قطع رات کی تاریکی کے معنی میں ہے۔ مرحوم طبرسی مجموع البیان میں کہتے ہیں، گویا قطع قطع کی جمع ہے، لہذا مذکورہ بالا آیت میں اس سے مراد رات کا زیادہ حصہ ہے، لیکن مفردات میں راغب کے بقول معلوم ہوتا ہے کہ قطع قطع کے معنی میں ہے اور مفرد ہے۔ البتہ بہت سے مفسرین کے بقول یہ لفظ رات کے آخری حصے اور وقت سحر کے معنی میں ہے۔ شاید یہ تفسیر قرآن کی بعض دوسری آیات کی بنا پر ہے کہ جو صراحت سے آل لوط کے بارے میں کہتی ہیں، نجیناہم بسحر، ہم نے انہیں وقت سحر نجات دی، سورہ قمر آیت 34، یعنی اس وقت کے جب شہوت پرست آلودہ دامن لوگ خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے، شراب، غرور اور شہتی کی مستی ان کے وجود پر چھائی ہوئی تھی، اور آل لوط کے شہر سے نکلنے کے لیے فضا بالکل سازگار تھی، بس وہ نکل کھڑے ہوئے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ انہیں تباہ کرنے والی سزا اور عذاب کی ابتدا بھی دم صبح طلوع آفتاب کے وقت ہوئی۔ شاید یہ وقت اس لیے منتخب کیا گیا کہ جب حضرت لوط کے گھر پر یورش کرنے والے اندھے ہو گئے اور گھروں کو لوٹ گئے تو ممکن تھا وہ کچھ نہ کچھ سوچ میں پڑ جائیں، لہذا رات انہیں مہلت کے طور پر دی گئی کہ شاید وہ توبہ کر لیں اور تلافی کا راستہ اختیار کریں۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جب گھروں کو لوٹ گئے تو ان میں سے بعض نے قسم کھائی کہ ہم صبح خاندان لوط کے کسی فرد کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی اقدام کرتے، عذاب الہی نے انہیں کاٹ کر رکھ دیا۔ نور ثقلین جلد 3 صفحہ 23۔ 2، ومزو حیسو تو مرون کی تفسیر۔ ہم بتا چکے ہیں کہ فرشتوں نے خاندان لوط کو نصیحت کی کہ آخر شب اس علاقے کی طرف چلے جائیں جہاں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اس جگہ کے بارے میں آیات قرآن میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اس بارے میں مفسرین نے بہت سی مختلف باتیں کی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ سرزمین شام کی طرف چلے جائیں کہ جہاں کا ماحول نسبتاً پاک تھا۔ بعض نے کہا کہ فرشتوں نے ایک خاص بستی کا ذکر کیا اور انہیں نصیحت کی کہ وہاں چلے جائیں۔ تفسیر المیزان میں اس جملے سے یہ استفادہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے راستے کے لیے ایک طرح کی الہی ہدایت اور حقیقی رہنمائی رکھتے تھے اور وہ اس کے مطابق چلے۔ 3، متوسم اور مومن درمیان واسطہ۔ مندرجہ بالا آیات میں ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی فرمایا گیا ہے کہ قوم لوط کے عبرت انگیز انجام میں متوسمین کے لیے نشانیاں ہیں اور کبھی ارشاد ہوتا ہے مومنین کے لیے. ان دونوں تعبیروں کے درمیان ہم آہنگی دکھائی دیتی ہے، وہ یہ کہ حقیقی مومنین متوسم ہوتے ہیں، یعنی صاحب فراست، فوراً بات کی تہ تک پہنچ جانے والے اور بہت سمجھدار ہوتے ہیں. ایک روایت میں امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ سے
ان فی ذلک لآیات للمتوسمین
کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد امت اسلامی ہے. اس کے بعد مزید فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ نور الہی سے دیکھتا ہے. نور الثقلین جلد 3 صفحہ 23. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا متوسمین آئمہ ہیں. نور الثقلین جلد 3 صفحہ 23. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوسم تھے، ان کے بعد میں ہوں اور میرے بعد میری اولاد اور ذریت میں سے امام ہیں. نور الثقلین جلد 3 صفحہ 23. 4. شہوت و غرور کی مستی. اگرچہ شراب کی مستی مشہور ہے لیکن شراب سے بالاتر مستیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. ان میں سے مقام، منصب، شہرت اور خواہش نفسانی کی مستی ہے. مذکورہ بالا آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی جان کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنی مستی میں سرگرداں ہیں اور انتہائی واضح راہ نجات بھی انہیں سجھائی نہیں دیتی. معاملہ یہاں تک جا پہنچتا ہے کہ حضرت لوط جیسے عظیم پیغمبر اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو حلال و مشروع طریقے سے پورا کر سکیں اور آلودگی گناہ اور شرمناک زندگی سے نجات پا سکیں، لیکن وہ پھر بھی ان کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں. ضمنی طور پر یہ پیغمبر بزرگوار ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ مفاسد کو روکنے کے لیے صرف نفی پر بس نہ کی جائے بلکہ اسبات کا بھی سہارا لیا جائے، یعنی انسان کے فطری تقاضے صحیح طور پر پورے ہونے چاہیے تاکہ وہ خرابی کی طرف مائل نہ ہوں. اگرچہ قوم لوط کے فاسد افراد ایسے تھے جن پر یہ مثبت طریقہ اثر انداز نہ ہوا، لیکن عام طور پر یہ طریقہ بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے. جب ہم غلط اور غیر صحیح سرگرمیوں کو روکنا چاہیں تو پہلے ہمیں لوگوں کے لیے صحیح اور درست سرگرمیاں فراہم کرنا چاہیے. یہ امر جاذب نظر ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جیسے با استقامت پیغمبر تقریباً 30 سال اس پست اور کمینہ خصلت قوم میں تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کے گھر والوں کے سوا کوئی ان پر ایمان نہ لایا، اور اس میں بھی ان کی بیوی مستثنی ہے. نور الثقلین جلد 3 صفحہ 382. یہ تمام استقامت کس قدر پرشکو ہے، وہ بھی ایسے کمینہ خصلت لوگوں میں جن میں انسان ایک گھنٹہ بھی زندگی گزارے تو عاجز آ جائے، اور کس قدر تکلیف دہ ہے کہ ایسی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا. سورہ زاریات کی آیہ 35-36 میں ہے
فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ
ہم نزول بلا سے پہلے اس زمین سے ان تمام افراد کو نکال لے گئے جو ایمان لائے تھے، لیکن وہاں ایک اہل ایمان خاندان کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا. یہاں بھی واضح ہو جاتا ہے کہ خدائی عذاب کبھی بھی خشک و تر دونوں کو نہیں جلاتا، یہاں تک کہ اگر ایک سچا مومن اور احساس ذمہ داری رکھنے والا مومن ہو تو اسے نجات بخشتا ہے. آیات 78-84.
وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ
اور اگرچہ ایکا والے ظالم تھے
فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ
تو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا اور یہ دونوں بستیاں واضح شاہراہ پر ہیں.
وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ
اور اصحاب حجر نے بھی مرسلین کی تکذیب کی.
وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
اور ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں دیں تو وہ اعراض کرنے والے ہی رہ گئے.
وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
اور یہ لوگ پہاڑ کو تراش کر محفوظ قسم کے مکانات بناتے تھے.
فأخذتهم الصيحة مصبحين.
تو انہیں بھی صبح سویرے ہی ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا.
فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
تو انہوں نے جس قدر بھی حاصل کیا تھا کچھ کام نہ آیا. تفسیر: دو ظالم قوموں کا انجام. ان آیات میں دو گزشتہ اقوام کی سرگزشت کی طرف اشارہ کرتا ہے. ایک کو اصحاب الایکت کہا گیا اور دوسری کو اصحاب الحجر. ان میں گزشتہ آیات میں قوم لوط کے بارے میں جو عبرت انگیز مباحث آئی ہیں ان کی تکمیل کی گئی ہے. پہلے ارشاد ہوتا ہے، یقیناً اصحاب الایکا ظالم اور ستمگر لوگ تھے.
وَإن كان اصحاب الايكه لظالمين.
لفظ ان اس آیت میں شرطیہ نہیں ہے بلکہ مشقلہ سے پہلے مخففہ ہے اور تقدیر میں اس طرح انہ کان اصحاب الايكه لظالمين، اور ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کی ستمگریوں اور سرکشیوں پر انہیں عذاب دیا.
فانتقمنا منهم.
ان لوگوں کا علاقہ اور قوم لوط کے جس کی داستان گزر چکی ہے کہ سرزمین تمہارے راستے میں واضح طور پر موجود ہے.
وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ.
پس آنکھیں کھولو، ان کا انجام دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو. اصحاب ایکا کون ہیں؟ بہت سے مفسرین اور ارباب لغت کہتے ہیں کہ ایکا کا معنی ہے باہم جڑے ہوئے درخت یا جنگل، اور اصحاب الایکا وہی قوم شعیب ہے جو حجاز و شام کے درمیان سرسبز و شاداب زمین پر آباد تھی. ان کی زندگی بہت خوشحال تھی، ان کے پاس فراواں دولت تھی، اسی لیے انہیں غفلت و غرور نے گھیر لیا. خاص طور پر وہ کم فروشی اور فتنہ و فساد میں مبتلا ہو گئے. حضرت شعیب علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر نے انہیں متنبہ کیا اور توحید و راہ حق کی دعوت دی، لیکن جیسا کہ ہم نے سورہ ہود کی آیات میں دیکھا ہے، انہوں نے حق کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا اور آخر کار دردناک عذاب کے ذریعے تو نابود ہو گئے. کئی روز تک وہ نہایت سخت گرمی کا شکار رہے. آخری روز بادلوں کے جھنڈ کے جھنڈ آسمان پر چھا گئے. انہوں نے بادل کے سائے میں پناہ لی، لیکن ایک زبردست بجلی زمین پر ٹوٹ پڑی اور ان ظالموں کو درختوں سے بھری ہوئی زمین والے اس لیے کہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ سب نعمتیں ہم نے انہیں بخشی تھیں. اس کے باوجود انہوں نے شکران نعمت کی بجائے کفران نعمت کیا اور ظلم و ستم کی بنیاد رکھی، اور سائقہ نے انہیں اور ان کے درختوں کو ختم کر دیا. ان حالات کی مزید تفصیل سورہ شعرا کی آیا 176 تا 190 کے ذیل میں حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے آئے گی. ضمناً توجہ رہے کہ ہو سکتا ہے فانتقمنا شاید قرآن نے ہم نے اصحاب سزا دی. قوم لوط اور اصحاب الایکا دونوں کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ اس جملے کے بعد فوراً یہ عبارت آئی ہے وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. ان دونوں کا علاقہ تمہارے سامنے آشکار ہے. اِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ کی یہی تفسیر مشہور ہے کہ یہ شہر لوط اور اصحاب الایکا کے شہر کی طرف اشارہ ہے. امام راستہ اور جادہ کے معنی میں ہے، کیونکہ یہ مادہ سے لیا گیا ہے جو قصد کرنے کے معنی میں ہے، اور کیونکہ انسان مقصد تک پہنچنے کے لیے راستوں سے گزرتا ہے. بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے. اس کے لیے انہوں نے سورہ یاسین کی آیا 12 کو قرینے کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن یہ احتمال بہت ہی بعید ہے، کیونکہ قرآن چاہتا ہے کہ لوگوں کو درس عبرت دے، اور یہ دونوں نام لوح محفوظ میں ہوں تو لوگ ان سے اثر نہیں لے سکتے، جبکہ یہ شہر قافلوں اور پاس سے گزرنے والے مسافروں کے راستے میں ہوں تو ان پر گہرا اثر مرتب کر سکتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے وہاں رک جائیں، غور و فکر کریں، ان کا عبرت بین دل اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھے اور اس آفت زدہ زمین کو آئینہ عبرت سمجھے۔ کبھی قوم لوط کی سرزمین کے پاس اور کبھی اصحاب الائکہ کے علاقے کے نزدیک، اور آخر کار ان کے انجام پر آنکھوں سے سیلاب اشک بہائیں۔ رہے اصحاب الحجر، تو یہ وہی سرکش قوم ہے کہ جو حجر نامی علاقے میں رہتی تھی، بہت خوشحال تھی۔ ان کے عظیم پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام ان کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اصحاب حجر نے خدا کے بھیجے ہوئوں کی تکذیب کی۔
وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ،
اس کے بارے میں کہ یہ شہر کہاں واقع ہے، بعض مفسرین اور مورخین نے لکھا ہے کہ یہ شہر مدینہ اور شام کے درمیان قافلوں کی راہ میں وادی القرا میں تیمہ کے جنوب میں پڑتا تھا، اور آج تقریباً اس کا کوئی اثر و نشان باقی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ شہر گزشتہ زمانے میں عربوں کے تجارتی شہروں میں سے تھا۔ یہ شہر اتنا اہم تھا کہ بطلیموس نے تجارتی شہروں میں لکھا ہے، اور روم کے معروف جغرافیہ دان پلین نے اس کا نام حجری لکھا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہجرت کے نویں سال، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر روم کے مقابلے کے لیے تبوک کی طرف لشکر کشی کی، تو مجاہدین اسلام اس مقام پر ٹھہرنا چاہتے تھے۔ پیغمبر اکرم نے منع کیا اور فرمایا، یہ وہی قوم سمود کا علاقہ ہے جس پر عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ اعلام القرآن خزائلی صفحہ 292۔ یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن اصحاب الحجر کے بارے میں، اور اسی طرح قوم نوح، قوم شعیب اور قوم لوط کے بارے میں سورہ شعرا کی آیات 105، 123 اور 160 میں بالترتیب، اور دیگر گزشتہ قوموں کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، حالانکہ ظاہراً ان کے پاس ایک سے زیادہ پیغمبر نہیں آئے اور انہوں نے صرف اسی کی تکذیب کی۔ یہ تعبیر شاید اس بنا پر ہو کہ انبیاء کا پروگرام اور ہدف اس طرح سے ایک دوسرے سے پیوستہ تھا کہ ان میں سے ایک کی تکذیب ان سب کی تکذیب تھی۔ بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ ان قوموں کے کئی پیغمبر تھے جن میں سے ایک زیادہ معروف تھا، لیکن پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال قرآن اصحاب الحجر کے بارے میں اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، ہم نے ان کے لیے اپنی آیات بھیجیں لیکن انہوں نے روگردانی کی۔
وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔
لفظ اعراض، منہ پھیرنا، نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ان آیات کو سننے یا ان پر نگاہ ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، جبکہ اس کے برعکس اپنی دنیاوی زندگی کے کاموں میں اس قدر سخت کوش تھے کہ اپنے لیے پہاڑوں میں امن کے گھر تراشتے تھے۔
وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔
یہ بات نشاندہی کرتی ہے کہ ان کا علاقہ کوہستانی تھا، نیز یہ کہ ان کا مادی تمدن ترقی یافتہ تھا، جب ہی تو وہ پہاڑوں میں اپنے لیے امن کے گھر تراشتے تھے کہ جو طوفانوں، سیلابوں بلکہ زلزلوں تک کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ انسان دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے اتنے محکم کام کرتا ہے، لیکن اپنی ابدی زندگی کے بارے میں اس قدر تساہل سے کام لیتا ہے کہ خدا کی بات سننے اور اس کی آیات پر ایک نظر ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ تو اب ایسی قوم کے بارے میں کیا توقع کی جا سکتی ہے سوائے اس کے کہ ان کے لیے انتخاب اصلاح الہی کا قانون حرکت میں آئے، اور ایسی قوموں کو جو پوری طرح فاسد و مفسد ہو چکی ہیں انہیں جینے کا حق نہ دیا جائے اور تباہ کن عذاب کے ذریعے انہیں نابود کر دیا جائے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، آخر کار آسمانی چیخ نے دم صبح انہیں آ لیا۔
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ،
یہ چیخ بجلی کی ہولناک آواز تھی جو ان کے گھروں پر آ گری۔ یہ اس قدر تباہ کن اور وحشت ناک تھی کہ ان کے بے جان جسموں کو زمین پر پھینک دیا۔ اس بات کی شاہد سورہ حامیم سجدہ کی آیہ 13 ہے۔
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ.
یہ کفار منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں تمہیں ایسی بجلی گرنے سے ڈراتا ہوں جو بجلی قوم عاد و ثمود پر گری، ان کے فلک بوس پہاڑ، امن و امان کے گھر، اس سرکش قوم کے طاقتور جسم اور ان کی بہت زیادہ دولت و ثروت، کوئی چیز بھی عذاب الہی کے سامنے ٹھہر نہ سکی. لہذا ان کی داستان کے آخر میں فرمایا گیا ہے، جو کچھ ان کے ہاتھ میں تھا وہ انہیں عذاب الہی سے بچا نہ سکا.
فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
سورہ شعرا میں آیا 141 تا 158 میں ان کے حالات زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، جو انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر میں آئیں گے. آیات 85 تا 91.
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کو برحق پیدا کیا ہے، اور قیامت بہرحال آنے والی ہے، لہٰذا آپ ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کر دیں.
ان ربک هو الخلاق العلیم.
بے شک آپ کا پروردگار سب کا پیدا کرنے والا اور سب کا جاننے والا ہے.
ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.
اور ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے.
لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
لہذا آپ ان کفار میں بعض افراد کو ہم نے جو کچھ نعمات دنیا عطا کر دی ہیں ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، اور اس کے بارے میں ہرگز رنجیدہ بھی نہ ہوں، بس آپ اپنے شانوں کو صاحبان ایمان کے لیے جھکائے رکھیں.
وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
اور یہ کہہ دیں کہ میں تو بہت واضح انداز سے ڈرانے والا ہوں.
كما انزلنا على المقتسمين.
جس طرح ہم نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا ہے جو کتاب خدا کا حصہ بانٹ کرنے والے تھے.
الذين جعلوا القرآن عضين.
جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے کر دیا ہے. تفسیر، تقسیم اور نکتہ چینی کرنے والے. انسان ہمیشہ سے ایک صحیح آئیڈیالوجی اور عقیدہ نہ ہونے کی مصیبت میں گرفتار رہا ہے. دوسرے لفظوں میں وہ مبدا و معاد کے نظریے کا پابند نہیں رہا. قوم لوط، قوم شعیب اور قوم صالح جیسی قومیں کہ جو اس ابتلا میں گرفتار تھیں کہ حالات تفصیل سے بیان کرنے کے بعد اب قرآن مسئلہ توحید اور معاد کی طرف لوٹتا ہے، اور ایک ہی آیت میں ان دونوں امور کی طرف اشارہ کرتا ہے. جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے ہم نے بغیر حق کے پیدا نہیں کیا.
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق.
ان پر جو نظام حاکم ہے وہ بھی حق ہے، اور ان کا مقصد تخلیق بھی حق ہے. لہذا یہ عجیب و غریب نظم و نسق اور دقیق و منظم آفرینش دانا و توانا خالق پر واضح دلیل ہے کہ وہ بھی حق ہے، بلکہ حقیقت حق وہی ہے، اور ہر حق اسی وقت تک حق ہے جب تک اس کے وجود بے پایا کے ساتھ ہم آہنگ ہے، اور جو کچھ اس کے سوا ہے اور اس سے تعلق نہیں رکھتا وہ باطل اور فضول ہے. یہ تو توحید کے بارے میں تھا. اس کے بعد معاد و قیامت کے بارے میں فرمایا گیا ہے. وعدے کی گھڑی قیامت آخر کار آ کے رہے گی.
وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ
اگرچہ دیر سے آئے آخر کار ضرور آئے گی. بعید نہیں کہ پہلا جملہ دوسرے جملے کی دلیل کے طور پر ہو, کیونکہ یہ وسیع و عریض جہان تب ہی حق ہوگا جب صرف یہ چند روزہ دکھ درد سے بھری ہوئی زندگی کے لیے نہ پیدا کیا گیا ہو, بلکہ اس کے لیے کوئی ایسا نہایت اعلی ہدف پیش نظر ہو جو اس عظیم آفرینش کی توجیہ کر سکے. لہذا آسمان و زمین اور عالم ہستی کا حق ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آگے قیامت اور معاد موجود ہے, ورنہ آفرینش و خلقت فضول تھی. غور کیجئے گا. اس کے بعد اللہ تعالی اپنے رسول کو حکم دیتا ہے کہ ان کی ہٹ دھرمیوں, نادانیوں, تعصب, کارشکنیوں اور سخت سے سخت مخالفتوں کے باوجود ملائمت اور محبت کا مظاہرہ کرو اور ان کے گناہوں سے صرف نظر کرو اور انہیں بخش دو خوبصورتی کے ساتھ کہ جس بخشش میں ملامت تک نہ ہو.
فصح الصفح الجمیل
کیونکہ لوگوں کے دلوں میں مبدا و معاد کا عقیدہ راسخ کرنے کی دعوت کے لیے تمہارے پاس واضح دلیل موجود ہے, لہذا تمہیں سختی اور خشونت کی کوئی ضرورت نہیں. منطق و عقل تمہارے پاس ہے. علاوہ ازیں جاہلوں کے ساتھ سختی سے تعصب ہی میں اضافہ ہوتا ہے. صفح ہر چیز کے چہرے کو کہتے ہیں, مثلا صفحہ صورت. قاموس میں فیروز آبادی نے لکھا ہے, پہاڑ کا دامن, تلوار کی پہنائی اور چوڑائی, اور صورت کو بھی صفح کہتے ہیں. نیز کسی چیز کے کنارے اور چہرے کو بھی صفح کہتے ہیں. اسی لیے فاسح منہ پھیرنے اور صرف نظر کرنے کے معنی میں آیا ہے. اور کسی سے منہ پھیرنا چونکہ بعض اوقات بے اعتنائی, اظہار ناراضگی وغیرہ کے لیے ہوتا ہے اور بعض اوقات بزرگانہ عفو و درگزر کے لیے, اس لیے زیر بحث آیت میں فوراً اسے لفظ جمیل کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے تاکہ دوسرا معنی دے سکے. امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں فرمایا, اس سے مراد مواخذہ اور سرزنش کے بغیر عفو و درگزر ہے. نور الثقلین جلد 3 صفحہ 27. ایسی ہی ایک حدیث امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی ہے. نور الثقلین جلد 3 صفحہ 27. اگلی آیت, جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے, در حقیقت درگزر اور صفحہ جمیل کے ضروری ہونے کی دلیل کے طور پر ہے. ارشاد ہوتا ہے, تیرا پروردگار پیدا کرنے والا اور آگاہ ہے.
ان ربك هو الخلاق العلیم
وہ جانتا ہے کہ تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. وہ ان کے اندرونی اسرار, میلانات, سطح فکر اور مختلف قسم کے احساسات و جذبات سے باخبر ہے. ان سب سے یہ توقع نہ رکھو کہ وہ ایک جیسے ہوں, بلکہ ان سے عفو درگزر کے جذبے سے پیش آؤ تاکہ تدریجن ان کی تربیت ہو اور وہ راہ حق کی طرف آئیں. البتہ اس گفتگو کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ اپنے طرز عمل اور اعمال میں مجبور ہیں, بلکہ یہ صرف ایک تربیتی قانون کی طرف اشارہ ہے اور یہ فکر و نظر اور صلاحیتوں میں اختلاف کی نشاندہی کی گئی ہے. اس نقطے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ بعض کا یہ خیال ہے کہ حکم رسول اللہ کی مکی زندگی سے مخصوص ہے, اور آپ کی مدینہ ہجرت کے بعد جب مسلمان کچھ طاقتور ہو گئے تو اس کی جگہ جہاد کے حکم نے لے لی. لیکن اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ یہ حکم مدنی صورتوں میں بھی آیا ہے, مثلا سورہ بقرہ, سورہ نور, سورہ تغابن اور سورہ مائدہ, کہ جن میں سے بعض میں رسول اللہ کو صفح و عفو کا حکم دیا گیا ہے اور بعض میں مومنین کو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ایک عمومی اور ابدی حکم ہے, اور اتفاقاً یہ حکم جہاد کے حکم کے منافی نہیں, کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. ایک مقام پر عفو و درگزر کے ذریعے آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور جہاں عفو و درگزر سے دوسرے کی جرأت و جسارت اور بڑھ جائے اور وہ اس سے سوء استفادہ کرے, تو وہاں شدت عمل کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کی گئی ہے اور انہیں تسلی دی گئی ہے کہ دشمنوں کی سختی، کثرت اور فراواں مادی وسائل سے ہرگز پریشان نہ ہوں، کیونکہ خدا نے خود پیغمبر پر وہ انعامات کیے ہیں جن کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا گیا ہے، ہم نے تجھے سورہ حمد اور قرآن عظیم دیا ہے۔
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ،
ہم جانتے ہیں کہ سبع کا معنی لغت میں سات ہے اور مثانی متعدد دو دو کو کہتے ہیں۔ بہت سے مفسرین نے اور روایات میں سبع من المثانی کو سورہ حمد کے لیے کنایہ مراد لیا ہے، کیونکہ مشہور قول کے مطابق سورہ حمد سات آیات پر مشتمل ہے، اور اس لیے کہ اس کی اہمیت اور اس کے مضامین کی عظمت بہت زیادہ ہے، یہ دو مرتبہ رسول اللہ پر نازل ہوئی، یا یہ کہ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، آدھا حصہ خدا کی حمد و ثنا اور آدھا حصہ بندوں کی طرف سے تقاضا و التجا ہے، یا یہ کہ یہ ہر نماز میں دو مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ ان پہلوؤں کے پیش نظر اس پر لفظ مثانی یعنی کئی دو دو کا اطلاق ہوا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، خدا فرماتا ہے، میں نے نماز سورہ حمد کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ مجھ سے مربوط ہے اور دوسرا بندوں سے۔ مجمع البیان جلد ایک صفحہ 17۔ بعض مفسرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ سبع قرآن کی ابتدائی بڑی سات سورتوں کی طرف اشارہ ہے، اور مثانی خود قرآن کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دو مرتبہ نازل ہوا، ایک مرتبہ سارے کا سارا اکٹھا اور ایک مرتبہ تدریجن ضرورت کے ماتحت مختلف اوقات میں۔ اس لحاظ سے معنی یہ ہوگا پورے قرآن کی سات اہم سورتیں۔ ان مفسرین نے سورہ زمر کی آیت 23 کو بھی اس مفہوم کے لیے شاہد قرار دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے،
اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیت،
خدا وہی ہے جس نے بہترین حدیث کو نازل فرمایا کہ جس کے مضامین و مفاہیم ہم آہنگ اور ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، وہ کتاب کہ جو دو مرتبہ نازل ہوئی۔ لیکن پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، خصوصاً ان بہت سی روایات کی بنا پر جو اہل بیت سے نقل ہوئی ہیں، جن میں اس کا مطلب سورہ حمد بتایا گیا ہے۔ مفردات میں راغب نے لفظ مثانی کا قرآن پر اطلاق اس لحاظ سے صحیح جانا کہ اس کی آیات بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی تجوید و تکرار قرآن کو حوادث سے محفوظ رکھتا ہے۔ علاوہ ازیں ہر زمانے میں حقیقت قرآن کا نیا تکرار اور نئی تجلی سامنے آتی ہے، جس کا تقاضا ہے کہ اسے مثانی کہا جائے۔ بہرحال سورہ حمد کے بعد قرآن عظیم کا ذکر، جبکہ سورہ حمد بھی اس کا جزو ہے، اس سورہ کی اہمیت و عظمت کی دلیل ہے، کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ایک حصے کا ذکر اس کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ ایسا عربی، فارسی اور دیگر زبانوں میں بہت ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حقیقت بیان کرتا ہے کہ تو ایسے عظیم سرمایہ کا حامل ہے، قرآن جیسا سرمایہ جو تمام عالم ہستی کی عظمت رکھتا ہے، وہ سرمایہ جو سراسر نور، برکت، درس اور لائح عمل ہے، راہیں کھولنے والا ہے۔ خصوصاً سورہ حمد کہ جس کا مفہوم اور مضمون اس قدر بلند ہے کہ لحظہ بھر میں انسان کا رشتہ خدا سے جوڑ دیتا ہے، اور اس کی روح کو خدا کے آستانے پر تعظیم و تسلیم اور راز و نیاز کے لیے ایستادہ کر دیتا ہے۔ اس عظیم نعمت کا تذکرہ کرنے کے بعد پیغمبر اکرم کو چار حکم دیے گئے ہیں۔ پہلے فرمایا گیا ہے، یہ مادی نعمتیں جو ہم نے کافروں کو دی ہیں ان پر ہرگز نگاہ نہ ڈال۔
لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم،
ازواجا متعنا کا مفعول ہے، اور منهم ایک عمومی مقدر فعل کے متعلق جار مجرود ہے، اور اس سارے کا معنی ہوگا کفار کے مختلف گروہ. یہ مادی نعمتیں پائیدار نہیں ہیں اور پھر درد سر بھی ہیں، یہاں تک کہ اچھے حالات میں بھی انسان کے لیے ان کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے. لہذا یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو تیری آنکھوں کو متوجہ کرے. ان کے مقابلے میں عظیم روحانی نعمت قرآن جو خدا نے تجھے دی ہے وہ بہت اہم ہے. اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے، یہ جو مال و ثروت اور مادی نعمتیں ان کے ہاتھ میں ہیں، اس پر ہرگز غمگین نہ ہو.
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ،
در حقیقت پہلا حکم مادی نعمتوں کی طرف آنکھ نہ اٹھانے کے لیے ہے، اور دوسرا ان سے محرومی پر غم نہ کھانے کے لیے ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ کی تفسیر کے بارے میں یہ احتمال بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے، اگر وہ تجھ پر ایمان نہیں لاتے تو غم نہ کھاؤ، کیونکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن پہلی تفسیر قبل کے جملوں کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہے. بہرحال سورہ طہٰ آیا 131 میں اس کی واضح نظیر موجود ہے.
وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى.
ان میں سے بعض کو نعمتیں دی ہیں، ان پر نظر نہ ڈال، یہ دنیاوی زندگی کے پھول ہیں، ناپائیدار پھول جو بہت جلد مرجھا کر بکھر جائیں گے. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے ذریعے آزمائیں. خدا نے تجھے جو روزی دی ہے وہ تیرے لیے بہتر اور زیادہ پائیدار ہے. تیسرا حکم تواضع، فروتنی اور مومنین سے نرمی کے بارے میں ہے. فرمایا گیا ہے، اپنے پروبال مومنین کے لیے پھیلا دے اور نیچے جھکا لے.
واخفض جناحك للمؤمنین،
یہ تعبیر تواضع اور محبت کے لیے خوبصورت کنایا ہے. جیسے پرندے اپنے بچوں سے اظہار محبت کرتے ہیں، انہیں اپنے پروبال کے نیچے چھپا لیتے ہیں. یہ انتہائی محبت کا منظر ہوتا ہے. اس طرح وہ دشمنوں سے انہیں بچاتے ہیں اور بکھر جانے سے روکتے ہیں. در اصل کنائے کی صورت میں یہ جچی تلی مختصر تعبیر بہت سے مطالب کی حامل ہے. ضمناً مذکورہ احکام کے بعد یہ جملہ ممکن ہے اس طرف اشارہ ہو کہ مبادہ مادی نعمتوں کے حامل ہونے کی وجہ سے کافروں سے انکساری کرو. یہ انکساری اور محبت مومنین کے لیے ہونا چاہیے، اگرچہ مال دنیا سے ان کا ہاتھ خالی ہو. آخر میں پیغمبر اکرم کو چوتھا حکم دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے، ان بے ایمان دولت مندوں کے مقابلے میں مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ اور انہیں کھلے بندوں کہہ دو کہ میں واضح ڈرانے والا ہوں.
وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ،
کہہ دو کہ میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں تم پر عذاب نازل کروں گا جیسا کہ میں نے تقسیم کرنے والے پر نازل کیا ہے.
كما انزلنا على المقتسمين،
وہی تقسیم کرنے والے کہ جنہوں نے آیات الہی کو بانٹ دیا.
الذين جعلوا القرآن عضين،
عزین عزا کی جمع ہے جس کا معنی ہے متفرق. کسی چیز کے حصے کو بھی عزا کہتے ہیں، لہذا عزین کا معنی ہوا حصے یا ٹکڑے. جو کچھ ان کے مفاد میں تھا وہ تو لے لیا، اور جو کچھ ان کے نقصان میں تھا اسے ایک طرف رکھ دیا. در حقیقت ہوا یہ کہ بجائے اس کے کتاب خدا اور اس کے احکام ان کے رہبر و رہنما ہوتے، اسے انہوں نے اپنے برے مقاصد کے لیے وسیلہ بنا لیا. ایک لفظ ان کے مفاد میں ہوتا اسے چمٹ جاتے، اور اگر ہزار الفاظ ان کے ضرر میں ہوتے تو انہیں ایک طرف رکھ دیتے. چند اہم نکات. ایک، قرآن خدا کی عظیم نعمت ہے. زیر نظر آیات میں خدا تعالی اپنے پیغمبر کے ذریعے دنیا بھر کے مسلمانوں کو خطرے سے خبردار کرنے کے بعد اعلان کرتا ہے کہ یہ عظیم آسمانی کتاب اور بہت بڑا سرمایہ ہے۔ یہ ایک بے نظیر نعمت ہے جو مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا جاویدانی پروگرام ہے کہ جس پر عمل کیا جائے تو دنیا آباد و آزاد ہو جائے اور امن و امان اور معنویت سے معمور ہو جائے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے دوسرے لوگ بھی معترف ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمان اس کے معارف زندہ کرتے اور اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تو اتنے طاقتور اور ترقی یافتہ ہوتے کہ کوئی ان پر اپنا تسلط نہ جما سکتا۔ یہ سورہ حمد سبعۃ من المثانی کہ جو فاتحۃ الکتاب آغاز قرآن کرنے والی ہے اور فہرست قرآن کہلاتی ہے، ایک مکمل درس حیات ہے۔ اس عظیم مبدا کی طرف توجہ کہ جو تمام عالمین کی راہ تکامل میں پرورش کرتا ہے، جس کی خاص اور عام رحمت سب پر چھائی ہوئی ہے۔ اس عدالت کی طرف توجہ کہ جس پر ایمان انسان کے اعمال کو پوری طرح سے کنٹرول کر لیتا ہے۔ غیر اللہ پر بھروسہ نہ کرنا اور اس کے غیر کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنا۔ مختصر یہ کہ صراط مستقیم پر قدم رکھنا کہ جس میں انحراف نہیں، وہ راستہ جو نہ مشرق کی طرف خم کھاتا ہے نہ مغرب کی طرف، جس میں افراط و تفرید ہے نہ گمراہی اور نہ ہی غضب الہی۔ یہ سب جب کسی انسان کی روح میں رچ بس جائیں تو ایک اعلی اور باکمال شخصیت بنانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن افسوس کہ یہ عظیم سرمایہ ایسے لوگوں کے ہاتھ جا پڑا ہے کہ جنہیں اس کی گہرائی کا پتہ چلا ہے نہ اس کی اعلی قدر و قیمت کا۔ یہاں تک کہ بعض ایسے ناگاہ لوگ بھی ہیں کہ اس کی آیات کو چھوڑ کر ایسے انسانوں کے گھڑے ہوئے قوانین اور پروگرام کی طرف دست نیاز پھیلاتے ہیں جو خود اسیر شہوات ہیں، کم از کم یہ کہ جن کی فکر ناپختہ اور نارسا ہے، یا وہ کہ جو اپنا علم نجس دولت اور حقیر قیمت پر فروخت کرتے ہیں، یا دوسروں کے مادی تمدن کی تھوڑی سی ترقی ان کی توجہ کو اس طرح سے کھینچتی ہے کہ جو خود ان کے پاس ہے اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مادی ترقی کو بالکل اہمیت نہ دیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ سبھی کچھ اس سے نہ سمجھیں اور قرآن نہ صرف روحانی لحاظ سے ایک پربار اور عظیم سرچشمہ ہے بلکہ مادی ترقی اور خوشحالی کا بھی مؤثر پروگرام ہے۔ اس سلسلے میں ہم پہلے بھی متعلقہ آیات میں توضیح کر چکے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے۔ دو، دوسروں کے وسائل پر نگاہ رکھنا انحطاط کا باعث ہے۔ بہت سے تنگ نظر افراد ایسے ہیں جو ہمیشہ اسی ٹوہ میں رہتے ہیں کہ اس کے پاس کیا ہے اور اس کے پاس کیا ہے۔ یہ لوگ مسلسل اپنی مادی حالت کا دوسروں سے تقابل کرتے رہتے ہیں اور جب اپنے آپ کو کم پاتے ہیں تو رنج و غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، چاہے دوسروں نے یہ وسائل اپنی انسانی قدر و قیمت اور اپنا استقلال گنوا کر حاصل کیے ہوں۔ یہ طرز فکر رشد کی کمی، احساس کمتری اور کم ہمتی کی نشانی ہے۔ یہ زندگی میں پسماندگی اور تنزل کا سبب ہے، یہاں تک کہ مادی زندگی پر بھی اس کا بہت منفی اثر ہوتا ہے۔ بجائے اس کے کہ انسان ایسے گھٹیا اور نقصان دہ تقابل میں پڑے، اپنی فکری اور جسمانی صلاحیتوں کو اپنی رشد و ترقی کے لیے استعمال کرے اور اپنے آپ سے کہے کہ میں دوسروں سے کم تر نہیں ہوں اور کوئی وجہ نہیں کہ میں ان سے زیادہ ترقی نہ کر سکوں۔ میں کیوں ان کے مال و مقام پر آنکھ رکھوں، میں ان سے بہتر حاصل کر سکتا ہوں۔ مادی زندگی کا ہدف ہرگز نہیں۔ ایک صحیح انسان مادی وسائل یا تو اس کی قدر چاہتا ہے جو اس کی روحانیت کے لیے مددگار ہوں، یا جس قدر اس کی آزادی اور استقلال کی حفاظت کر سکیں، نہ کہ وہ حریصانہ ان کے پیچھے بھاگتا ہے اور نہ ہی ان کے بدلے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، کیونکہ ایسا سودا احرار اور بندگان خدا نہیں کرتے، وہ ایسا کام بھی نہیں کرتے جس میں دوسروں کے محتاج ہوں۔ پیغمبر اکرم سے مروی ایک حدیث میں ہے، جو شخص اس پر نظریں جمائے رکھے کہ جو دوسروں کے پاس ہے وہ ہمیشہ غمگین رہے گا اور اس کے دل کی آتش غضب کبھی نہیں بجھے گی۔ تفسیر صافی زیر بحث آیت کے ذیل میں۔ تین، رہبر کی انکساری۔ آیات قرآن میں بارہا پیغمبر اکرم کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ مومنین سے تواضع، مہربانی، نرمی اور ملائمت سے پیش آئیں۔ یہ امر پیغمبر اسلام کے لیے منحصر نہیں ہے، بلکہ جو شخص بھی وسیع یا محدود لوگوں میں رہبری کا فریضہ اپنے ذمے لے، اس سے چاہیے کہ اس پر کاربند رہے، کیونکہ یہ حقیقی قیادت اور تنظیمی اصولوں میں سے ہے۔ اس لیے کہ ایک رہبر کا بہت بڑا سرمایہ اس کے پیروکاروں کا اس سے محبت کرنا اور اس سے روحانی رشتہ ہے، اور یہ تواضع، ملنساری اور خیرخواہی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ رہبروں کی سختی اور فسادات ہمیشہ لوگوں کے ان کے گرد و پیش سے متفرق اور منتشر ہونے کا ایک اہم عامل ہوتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی محمد بن ابی بکر کو اپنے ایک خط میں اس طرح فرماتے ہیں، اپنے پر و بال ان کے لیے جھکا دے، ان سے نرمی سے پیش آ، کشادہ رو رہ، اور ان کے درمیان نظر کرنے میں بھی مساوات اور برابری کو ملحوظ رکھ۔ نہج البلاغہ مکتوب 27۔ 4. مقتسمین کون لوگ ہیں؟ بلا شبہ خدائی احکام اور پروگرام سب لوگوں کے مفاد میں ہوتے ہیں، لیکن ظاہراً اور ابتدائی نظر میں عام طور پر ان میں سے بعض ہماری رغبت اور خواہش کے مطابق ہیں اور بعض برخلاف ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سچے مومن اور جھوٹے دعوے دار پہچانے جاتے ہیں۔ سچے مومن تو ان سب کو کاملاً قبول کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ جو احکام ظاہراً ان کے فائدے میں نہیں، انہیں بھی قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں، کل من عند ربنا، سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ یہ احکام الہی میں کسی قسم کی تقسیم اور تبعیض کے قائل نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جن کے دل بیمار ہیں اور وہ یہ تک چاہتے ہیں کہ دین اور حکم خدا کو بھی اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں، وہ صرف وہی حصہ قبول کرتے ہیں جو ان کے فائدے میں ہو اور باقی پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ وہ آیات قرآن کو، بلکہ بعض اوقات ایک ہی آیت کو تقسیم کر دیتے ہیں، اور ایک حصہ جو ان کی خواہشوں کے مطابق ہوتا ہے اسے قبول کر لیتے ہیں اور دوسرے حصے کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں۔ یہ بات باعث فخر نہیں کہ ہم بعض گزشتہ قوموں کی طرح یہ راگ الاپیں، ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض پر نہیں، کیونکہ تمام دنیا پرست یہی کچھ کرتے ہیں۔ پیروان حق اور پیروان باطل میں یہی فرق ہے کہ پیروان باطل احکام کے اسی حصے کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں جو ان کی خواہشات، ہوا و ہوس اور ظاہری مفادات سے ہم آہنگ ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کھرا اور کھوٹا اور مومن اور منافق پہچانا جاتا ہے۔ جو کچھ ہم نے سطور بالا میں کہا ہے، اس کے علاوہ بھی مقتسمین کی کچھ تفاسیر علماء نے ذکر کی ہیں، یہاں تک کہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس لفظ کی 7 تفسیریں بیان کی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر غیر مناسب نظر آتی ہیں، لیکن بعض جو غیر مناسب نہیں ہیں ان میں سے ایک ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ مشرکین کے کچھ سردار ایام حج میں مکہ کی سڑکوں اور کوچوں کے کنارے کھڑے ہو جاتے تھے، ان میں سے ہر ایک گزرنے والوں سے رسول اللہ اور قرآن کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کرتا تاکہ انہیں متنفر کر دیں۔ بعض کہتے، وہ دیوانہ ہے، جو کچھ کہتا ہے غیر موضوع ہوتا ہے۔ بعض کہتے، وہ جادوگر ہے اور اس کا قرآن بھی اس کے جادو کا ایک حصہ ہے۔ بعض آپ کو شاعر کہتے، آیات آسمانی کے جان نواز آہنگ اور لہجے کو کذب اور جھوٹی شاعری قرار دیتے۔ بعض آپ کو کاہن کا نام دیتے اور قرآن کی غیب کی خبروں کو ایک طرح کی کہانت قرار دیتے۔ انہیں مقتسمین کہا گیا ہے کیونکہ انہوں نے مکہ کی سڑکوں اور گلیوں کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تقسیم کر رکھا تھا۔ کوئی مانے نہیں کہ یہ تفسیر اور جو تفسیر ہم نے بیان کی ہے دونوں آیت کے مفہوم میں شامل ہوں۔ آیات 92-99،
فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ،
لہٰذا آپ کے پروردگار کی قسم کہ ہم ان سے اس بارے میں ضرور سوال کریں گے،
عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
جو کچھ وہ کیا کرتے تھے،
فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين.
بس آپ اس بات کا واضح اعلان کر دیں جس کا حکم دیا گیا ہے اور مشرکین سے کنارہ کش ہو جائیں.
انا کفیناک المستہزئین,
ہم ان استہزا کرنے والوں کے لیے کافی ہیں.
الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون,
جو خدا کے ساتھ دوسرا خدا قرار دیتے ہیں اور ان قریب انہیں ان کا حال معلوم ہو جائے گا.
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ,
اور ہم جانتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے دل تنگ ہو رہے ہیں.
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ,
تو اب اپنے پروردگار کے حمد کی تسبیح کیجئے اور سجدہ گزاروں میں شامل ہو جائیے.
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين,
اور اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے جب تک کہ موت نہ آ جائے. تفسیر: اپنا مکتب واضح طور پر بیان کرو. یہ سورہ حجر کی آخری آیات ہیں. ان میں سب سے پہلے مقتسمین کا انجام بیان کیا گیا ہے. جزا کے بارے میں گزشتہ آیات میں گفتگو ہوئی تھی. فرمایا گیا ہے, تیرے پروردگار کی قسم ہم یقینی طور پر ان سب سے سوال کریں گے.
فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ,
ان تمام کاموں کے بارے میں جو وہ انجام دیتے تھے.
عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ,
واضح ہے کہ خدا کا سوال اس لیے نہیں کہ وہ پوشیدہ بات ظاہر ہو جائے, کیونکہ وہ اندرونی اور بیرونی اسرار سے آگاہ ہے اور زمین و آسمان کا کوئی ذرہ اس کے علم بے پایا سے مخفی نہیں ہے. لہذا سوال خود مخاطب کو سمجھانے کے لیے ہے تاکہ وہ اپنے اعمال کی قباحت کو سمجھ لے, یا یہ ایک قسم کی نفسیاتی سزا ہے کیونکہ غلط کاموں کے بارے میں باز پرس اور وہ بھی سرزنش اور ملامت کے ساتھ, اور وہ بھی ایسے جہان میں جہاں انسان حقائق سے زیادہ قریب اور آگاہ ہے, بہت تکلیف دہ ہے. لہذا یہ سوالات در حقیقت ان کی سزا کا ایک حصہ ہیں. ضمنی طور پر اما کانو یا ملون کی عمومیت نشاندہی کرتی ہے کہ انسان کے تمام اعمال کے بارے میں بلا استثنا سوال ہوگا, اور خود تمام انسانوں کے لیے ایک درس ہے کہ وہ لحظہ بھر بھی اپنے اعمال سے غافل نہ رہیں. یہ جو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ سوال توحید اور انبیاء پر ایمان لانے یا مشرکین کے معبودوں سے مربوط ہے, ایک ایسی بات ہے جو بغیر دلیل کے ہے. آیت کا مفہوم پورے طور پر عمومیت کا حامل ہے. باقی رہا یہ سوال کہ اس آیت میں خدا تعالی سوال کرنے کے بارے میں تاکید کر رہا ہے, جبکہ سورہ رحمان کی آیا 39 میں ہے,
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ,
اس روز انسانوں اور جنوں میں سے کسی سے بھی کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. اس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت میں کئی مراحل ہیں. بعض مراحل میں لوگوں سے سوال ہوگا اور بعض میں نہیں ہوگا, جہاں مسائل خود بخود واضح ہوں گے, یا یہ کہ زبانی سوال نہیں ہوگا کیونکہ سورہ یاسین کی آیا 65 کے مطابق لبوں پر مہر لگی ہوگی اور سوال صرف جسم کے اعضاء و جوارح سے کیا جائے گا, یہاں تک کہ بدن کی کھال سے بھی پوچھا جائے گا. مزید توضیح کے لیے تفسیر نمونہ جلد 3 اردو ترجمے کی طرف رجوع فرمائیں. اس کے بعد رسول اللہ کو ایک قطعی فرمان دیا گیا ہے. ارشاد ہوتا ہے, مشرکین کے شور و غل کے مقابلے میں نہ صرف یہ کہ ضعف و خوف اور سستی کو نہ آنے دو اور خاموش ہو کر نہ بیٹھ جاؤ, بلکہ جس کام کے لیے مامور کیے گئے ہو اسے واضح طور پر بیان کرو، اور حقائق دین صراحت سے برملا کہہ دو،
فاصدع بما تؤمر،
اور مشرکین سے رخ موڑ لو اور ان سے بے اعتنائی کرو،
واعرض عن المشرکین،
فاصدع صدع کے مادے سے ہے، اس کا لغوی معنی ہے شگاف کرنا یا مضبوط چیزوں میں شگاف کرنا، اور چونکہ کسی چیز میں شگاف کرنے سے اس کا اندرونی حصہ آشکار ہو جاتا ہے اس لیے یہ لفظ اظہار، افشا، آشکار اور واضح کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ شدید درد سر کو بھی صدا کہتے ہیں کیونکہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ پھٹ رہا ہو اور شگافتہ ہو رہا ہو۔ بہرحال مشرکین سے اعراض کرنا یہاں یا تو بے اعتنائی کے معنی میں آیا ہے یا پھر ان سے جنگ ترک کرنے کے معنی میں آیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں ابھی مسلمان اس مرحلے میں نہیں پہنچے تھے کہ دشمن کی سختی کے جواب میں مسلح مقابلہ کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی قلب پیغمبر کی تقویت کے لیے انہیں اطمینان دلاتا ہے کہ تمسخر اڑانے والوں کے مقابلے میں وہ اپنے نبی کی حمایت کرے گا۔ ارشاد ہوتا ہے، ہم نے تمسخر اڑانے والوں کے شر کو تجھ سے دور کیا،
انا کفیناک المستہزئین،
یہ جملہ فعل ماضی کے ساتھ آیا ہے کیونکہ اس کا تعلق آئندہ سے ہے۔ ظاہراً یہ اس حمایت کے حتمی ہونے کی طرف اشارہ ہے، یعنی ہم ان کے شر کو یقینی طور پر تجھ سے دور کر دیں گے، اور یہ بات حتمی اور طے شدہ ہے۔ بعض مفسرین نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ 6 طرح کے گروہ تھے جن میں ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص قسم کا تمسخر کرتا تھا، اور جب آن حضرت دعوت کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ کوشش کرتے کہ اپنی باتوں سے لوگوں کو آپ کے پاس سے دور کر دیں، لیکن خدا تعالی نے ان میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا، اس طرح انہیں اپنی اپنی پڑ گئی اور رسول اللہ کو بھول گئے۔ بعض تفاسیر میں ان کی ابتلا کی تفصیل آئی ہے۔ اس کے بعد مستحزئین کی توصیف قرآن یوں کرتا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ اور معبود بنا رکھے ہیں، لیکن بہت جلد وہ اپنے اس کام کے منحوس نتیجے سے آگاہ ہو جائیں گے۔
الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون،
ہو سکتا ہے یہ تعبیر اس طرف اشارہ ہو کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے افکار و اعمال خود مضحکہ خیز ہیں، کیونکہ یہ اس قدر نادان ہیں، جہان ہستی کے خالق خدا کے مقابلے میں انہوں نے پتھر اور لکڑی کے معبود تراش رکھے ہیں، اس کے باوجود وہ تیرے ساتھ تمسخر کرنا چاہتے ہیں۔ دوبارہ روح پیغمبر کی دلجوئی اور تقویت کے لیے فرمایا گیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں تیرے سینے کو تنگ کر دیتی ہیں اور تیری پریشانی کا باعث بنتی ہیں،
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ،
تیری لطیف روح اور حساس دل یہ سب بدگوئی اور کفر و شرک آمیز باتیں برداشت نہیں کر سکتا، اور اسی بنا پر تو پریشان ہو جاتا ہے، لیکن تو پریشان نہ ہو، ان کی گھٹیا اور ناہنجار باتوں کے اثرات کم کرنے کے لیے اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کر اور اس کی ذات پاک کے سامنے سجدہ ریز ہو جا۔
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين،
کیونکہ اللہ کی تسبیح ان کی گفتگو کے برے اثرات کو مشتاقان خدا کے دلوں سے دور کر دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تجھے توانائی بخشتی ہے اور نور و صفا عطا کرتی ہے، دل کو جلا دیتی ہے، خدا سے تیرے رشتے کو محکم کر دیتی ہے، تیرے ارادے کو قوی کر دیتی ہے، زیادہ قوت برداشت عطا کرتی ہے، جہاد پر زیادہ آمادہ کرتی ہے اور زیادہ راسخ قدم بنا دیتی ہے۔ روایات میں ابن عباس سے مروی ہے، رسول اللہ غمگین ہو جاتے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور نماز کے ذریعے ان آثار حزن و ملال کو دل سے دور کر دیتے۔ اس سلسلے میں آخری حکم یہ دیا گیا ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت سے زندگی بھر دست بردار نہ ہونا، ہمیشہ اس کی بندگی کرتا رہ یہاں تک کہ یقین موت آ جائے۔
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ۔
مفسرین میں مشہور ہے کہ یقین سے مراد یہاں موت ہے، اور موت کو اس لیے یقین کہا گیا ہے کہ یہ ایک امر مسلم ہے۔ انسان ہر چیز میں شک کر سکتا ہے لیکن موت میں شک نہیں کر سکتا، یا اس لیے اسے یقین کہا گیا ہے کہ موت کے وقت پردے ہٹ جاتے ہیں اور حقائق انسان کی آنکھوں کے سامنے آشکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں یقین کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ سورہ مدثر کی آیات 46 اور 47 میں دوزخیوں کا یہ قول بیان کیا گیا ہے،
وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ۔
ہم ہمیشہ روز جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ یقین موت نے ہمیں آ لیا۔ یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو بعض صوفیہ نے زیر بحث آیت کو ترک عبادت کے لیے دستاویز بنا لیا ہے اور کہا ہے کہ آیت کہتی ہے کہ عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے، لہذا حصول یقین کے بعد عبادت کی ضرورت نہیں، یہ ایک بے بنیاد گفتگو ہے۔ کیونکہ اولاً بعض قرآنی آیات گواہی دیتی ہیں، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ہے کہ یقین موت کے معنی میں ہے کہ جو مومنین کو بھی آئے گی اور دوزخیوں کو بھی۔ ثانیاً اس گفتگو کے مخاطب پیغمبر اکرم ہے اور یقین پیغمبر کا مقام سب پر روشن ہے، تو کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ آپ ایمان کے لحاظ سے مقام یقین کے حامل نہ تھے؟ ثالثاً تاریخ متواتر گواہی دیتی ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی عمر کی آخری گھڑیوں تک عبادت ترک نہیں کی، اور حضرت علی محراب عبادت میں شہید ہوئے اور اسی طرح باقی آئمہ۔ چند اہم نکات۔ ایک، اعلانیہ دعوت اسلام کا آغاز۔ جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات
فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين۔
مکہ میں نازل ہوئیں جبکہ پیغمبر اسلام 3 برس تک مخفی طور پر دعوت دے چکے تھے اور آپ کے قریبیوں میں سے چند افراد آپ پر ایمان لا چکے تھے، کہ جن میں عورتوں سے سب سے پہلے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا تھیں اور مردوں میں حضرت علی علیہ السلام تھے۔ واضح ہے کہ اس زمانے میں اور اس ماحول میں توحید خالص کی دعوت اور نظام شرک و بت پرستی کو درہم برہم کرنا عجیب و غریب اور نہایت کٹھن کام تھا، لہذا یہ بات تو شروع ہی سے نمایاں تھی کہ کچھ لوگ تمسخر اڑائیں گے۔ لہذا خدا تعالی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تقویت دیتا ہے، استہزا کرنے والوں اور دشمنوں کی کثرت سے نہ ڈریں اور اپنی دعوت کھلے بندوں شروع کر دیں، اور اس راہ میں ایک پہم مسلسل اور منطقی جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ تفسیر نور الثقلین جلد 3 صفحہ 32۔ 2، خدا کی طرف توجہ کا روحانی اثر۔ انسانی زندگی میں ہمیشہ مشکلات آتی رہتی ہیں، یہ دنیاوی زندگی کا مزاج ہے کہ انسان جس قدر بڑا ہوتا جاتا ہے مشکلات بھی بڑی ہوتی جاتی ہیں۔ اس سے ان عظیم مشکلات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جن کا سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عظیم دعوت کے لیے کرنا پڑا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالی اپنے رسول کو حکم دیتا ہے کہ زیادہ قوت کے حصول کے لیے اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ وسعت قلب کے لیے تسبیح الہی، دعا اور اس کے آستانے پر سجدہ ریزی کریں۔ یہ امر نشاندہی کرتا ہے کہ انسانی روح میں ایمان اور ارادے کی تقویت کے لیے عبادت گہرا اثر رکھتی ہے۔ مختلف روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب بزرگ پیشواؤں کو عظیم مشکلات اور بحرانوں کا سامنا ہوتا تو وہ خانہ خدا کا رخ کرتے، اس کی عبادت کے زیر سایہ راحت و آرام اور طاقت و قوت حاصل کرتے۔ تین، عبادت اور تکامل و ارتقاء۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان ایسا موجود ہے جو تکامل و ارتقاء کی اعلیٰ ترین استعداد رکھتا ہے۔ اس کے سفر کا آغاز نقطۂ عدم سے ہوا ہے اور وہ لامتناہی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور اگر وہ راہ تکامل پر چلتا رہے تو کہیں بھی ٹھہراؤ نہیں آئے گا۔ ایک طرف ہم جانتے ہیں کہ عبادت تربیت انسان کا اعلیٰ ترین مکتب ہے۔ عبادت انسانی سوچ کو بیدار کرتی ہے اور اس کی فکر کو لامتناہی منزل کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس کے قلب و روح سے گناہ اور غفلت کا گرد و غبار دور کرتی ہے۔ اس کے وجود میں اعلیٰ انسانی صفات کی پرورش کا باعث بنتی ہے۔ روح ایمان کو تقویت دیتی ہے اور انسان کو آگاہی اور مسئولیت عطا کرتی ہے۔ لہذا ممکن نہیں کہ انسان لمحہ بھر کے لیے بھی اس عظیم تربیتی مکتب سے بے نیاز ہو، اور وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انسان ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ جہاں اسے عبادت کرنے کی ضرورت نہ ہو، انہوں نے انسان کے تکامل و ارتقاء کو محدود خیال کیا ہے، یا وہ مفہوم عبادت نہیں سمجھ سکے۔ علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں اس سلسلے میں ایک بحث کی ہے، ہم اسے اختصار کے ساتھ ذیل میں پیش کرتے ہیں۔ اس عالم کے تمام موجودات کمال کی طرف محو سفر ہیں اور انسانی تکامل معاشرے کے اندر ہوتا ہے، لہذا انسان ذاتی طور پر سماجی فطرت کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ ایک طرف انسانی معاشرہ اس صورت میں انسان کی تربیت اور تکامل کا ضامن بن سکتا ہے کہ وہ منظم قوانین و احکام کا حامل ہو اور افراد معاشرہ ان قوانین کے احترام کے زیر سایہ اپنے امور بجا لائیں، ٹکراؤ سے بچیں اور ذمہ داریوں کی حدود واضح کریں۔ دوسرے لفظوں میں، اگر انسانی معاشرہ صالح ہو جائے تو لوگ اس میں رہ کر اپنے اصلی ہدف تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر معاشرہ خراب ہو تو پھر لوگ اس تکامل و ارتقاء سے رک جاتے ہیں۔ یہ احکام و قوانین اجتماعی ہوں یا عباداتی صورت میں مؤثر ہوں گے جب نبوت اور آسمانی وحی سے لیے گئے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عبادتی احکام انفرادی ہوں یا اجتماعی، تکامل کے ایک حصے پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ جب تک انسانی معاشرہ موجود ہے اور اس دنیا میں اس کی زندگی جاری و ساری ہے، الہی ذمہ داریاں اور احکام بھی جاری ہیں، اور انسان کی ذمہ داریوں اور قوانین کے خاتمے کا مطلب احکام و قوانین کی فراموشی ہے، اور اس کا نتیجہ انسانی معاشرے کی خرابی اور فساد ہے۔ یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ نیک اعمال اور عبادات انسان کی اعلیٰ صلاحیتوں کے حصول کا سرچشمہ ہے، اور جب یہ اعمال کافی حد تک انجام پا جائیں اور انسان کے اندر یہ اعلیٰ صلاحیتیں اور ملکات بیدار ہو جائیں، تو یہ ملکات بھی اپنی اپنی باری پر زیادہ نیک اعمال اور خدا کی زیادہ اطاعت و بندگی کا سرچشمہ بن جاتے ہیں۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جن کا گمان ہے کہ حکم کا مقصد انسانی تکمیل ہے، لہذا جب انسان اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے تو پھر بقا کا کوئی معنی نہیں، ان کا خیال مغالطے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ اگر انسان ذمہ داریوں اور احکام کی انجام دہی سے دستبردار ہو جائے تو معاشرہ فوراً اب طریقہ رخ کرے گا۔ لہذا ایسے معاشرے میں ایک فرد کامل کیسے زندگی بسر کر سکتا ہے؟ اور اگر ملکات فاضلہ رکھتے ہوئے خدا کی بندگی سے دستبردار ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا، یہ ملکات اپنے حقیقی اثرات سے روگردان ہو گئے ہیں۔ غور کیجئے گا۔